ہائے حسن مولا حسن ہائے حسن مولا حسن ہائے حسن مولا حسن حسن ہائے حسن مولا حسن
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين مالك يوم الدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا لا سیما علی بقیت اللہ العظم روحی و ارواح العالمین للتراب مقدمہ الفدا واللعنة الدائمة الباقية الأبدية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم وغزبهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ صلوات پڑھیں اللہ اکبر مومنین اکرام آج کا دن جو آپ نے گزارا یقیناً آپ کے اذہان میں ہے کہ یہ دن روز وفات جان سوز سرکار ختمی مرتبہ اور اس کے ساتھ ساتھ روز شہادت جان سوز امام حسن مشتبہ اور اس کے ساتھ جو اب شب ہم جس میں ابھی مستقر ہیں یہ شب شہادت کی شب ہے امام رضا علیہ السلام کی اللہم صلی اللہ کیونکہ ہمارے معاشرے میں 17 صفر امام رضا علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ زیادہ مشہور ہے لیکن حرم امام رضا علیہ السلام میں آج ہی کے دن ماہ صفر کے آخری تاریخ کو عزاداری کے تمام تر اجتماعات اور امام رضا علیہ السلام کے روضے پر عزاداروں کا ہجوم کہ جس کو میں اور آپ مخصوصی سے تعبیر کرتے ہیں تو امام رضا علیہ السلام کی مخصوصی 29 صفر یا صفر کا آخری دن منائی جاتی ہے لہذا ان تینوں مناسبتوں سے اپنے زمانے کے امام کی بارگاہ میں تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہوئے بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد قرآن مجید کے سورہ مبارکہ توبہ کی 9ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین اے ایمان والوں اللہ کا تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ عموماً ہم یہ فرق نہیں کر پاتے کہ صادقین کے ساتھ ہونا اور صادقین کا ساتھ دینا یہاں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ صادقین کے ساتھ ہونا ہے ساتھ دینے کے لیے اگر کہا جاتا جیسے کہ بہت ساری روایات میں کہا گیا ہے تو ممکن ہے کہ میں اور آپ اپنے مال کے ذریعے اپنی زبان کے ذریعے اپنے کردار کے ذریعے اپنے فرامین کے ذریعے کسی بھی انداز سے ان کا ساتھ دیتے لیکن جب بات آئے ساتھ ہونے کی تو اب جس منزل میں وہ ہوں جتنی صعوبتیں وہ برداشت کر رہے ہوں جتنی مشکلات ان کے دل پر گزر رہی ہوں جتنے مصائب کو وہ برداشت کر رہے ہوں انہی مصائب کو برداشت کرنے کے لیے حوصلہ مجھے اور آپ کو اپنے اندر اجاگر کرنا ہے لہذا کچھ ایسے افراد ہر دور میں ائمہ معصومین علیہ السلام کے ساتھ رہے کہ جو ان کے ساتھ تھے ساتھ دینے والے اور بھی تھے زبان کے ذریعے مال کے ذریعے لیکن خداوند متعال قرآن مجید میں کہہ رہا ہے ان کے ساتھ ہو جاؤ، لہذا اب ان کے ساتھ ہونے کے لیے مجھے اور آپ کو صرف اپنا مال اور زبان ان کی راہ میں استعمال نہیں کرنی، بلکہ اپنے پورے وجود کو آئمہ معصومین علیہ السلام کی راہ میں صرف کر کے پھر جو مصیبتیں آتی ہیں، پھر جو عالم آتے ہیں، پھر جو مشکلات آتی ہیں، تو اس زیارت کے جملے کو یاد کرتے ہوئے میں اور آپ برداشت کرتے ہیں، اللہم اجعل محیایا محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد، کہ خدا بند متعال میری حیات کو محمد و آل محمد کی حیات پاکیزہ جیسا قرار دے، اور میری موت کو بھی عام موت قرار نہ دے بلکہ ان ذوات مقدسہ کہ جنہوں نے ہر گام شہادت کو حاصل کر کے بتایا کہ شہادت کے لیے کس طریقے سے اہل بیت اطہار علیہ السلام بیتاب تھے۔ لہٰذا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر فضائل بیان کیے جائیں، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ایک ایک لمحہ فضیلت سے لبریز ہے۔ قصیدہ میسر نشر این سعادت، کعبہ ولادت بے مسجد شہادت، کہ کسی کو یہ سعادت نصیب نہیں ہوئی کہ کعبے میں ولادت ہو، مسجد میں شہادت ہو، اور اس کعبے کی ولادت سے لے کر مسجد کی شہادت تک جو ایک ایک سانس گزری ہو وہ خدا کے لیے ہو، ایک ایک سانس خدا کے لیے ہو۔ بس امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلتوں کو اگر شمار کرنا چاہیں تو بھی میں اور آپ شمار نہیں کر سکتے، اور کسی قسم کا یہ مبالغہ نہیں ہے۔ لہذا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل بے شمار ہیں، چند ایک آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ امیر المومنین نے کس کو اپنے لیے سعادت قرار دیا ہے، کس کو اپنے لیے کامیابی قرار دیا ہے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کعبے میں ہو رہی ہے، تین دن کے بعد فاطمہ بنت اسد آتی ہیں، رسول اللہ کی آغوش میں امیر المومنین جاتے ہیں، حضرت ابو طالب سے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش کرنے کی خواہش رسول اللہ ظاہر کرتے ہیں، علی ابن ابی طالب رسول اللہ کے گھر آ جاتے ہیں۔ اب امیر المومنین فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کبھی مجھے اپنے سینے پر سلاتے تھے، کبھی اپنے پہلو میں سلاتے تھے، اپنے دہن میں غذا کو نرم کر کے مجھے کھلاتے تھے۔ اس کے بعد جب اسلام کے اعلان کا موقع آتا ہے، نبوت کے اعلان کا موقع آتا ہے، سب سے پہلے تائید امیر المومنین کرتے ہیں۔ جب اور معاملہ آگے بڑھتا ہے، بستر رسول پر امیر المومنین سوتے ہیں، رسول اللہ ہجرت کر کے جاتے ہیں، ہجرت کے بعد امیر المومنین کا اب فاطمہ زہرا کے ساتھ ہوتا ہے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کسی جنگ میں رسول اللہ کے مدافع، کسی جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محافظ، کسی جنگ میں کل ایمان، کسی جنگ میں علی ابن ابی طالب بہترین مجاہد، ان تمام تر فضائل کے باوجود امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہتے ہوئے نظر نہیں آ رہے کہ میں کعبے میں پیدا ہوا، فستو و رب الکعبہ، میں رسول اللہ کی آغوش میں پروان چلا، فستو و رب الکعبہ، مجھے رسول اللہ نے اپنے دہن میں غذا کو نرم کر کے کھلایا، فستو و رب الکعبہ۔ علی ابن ابی طالب نے یہ نہیں کہا کہ میں شب ہجرت بستر رسول پر سویا، فستو و رب الکعبہ، یہ بھی نہیں کہا کہ میرا عقد فاطمہ کے ساتھ ہوا، فستو و رب الکعبہ، یہ بھی نہیں کہا کہ میں کل ایمان ہوں، فستو و رب الکعبہ، اور یہ بھی نہیں کہا کہ میں محافظ رسول تھا، فستو و رب الکعبہ۔ علی نے یہ بھی نہیں کہا کہ میری ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے، فستو و رب الکعبہ۔ علی ابن ابی طالب نے اگر فستو و رب الکعبہ کہا ہے تو محراب عبادت میں جب امیر المومنین کے سر اقدس پر ضربت لگی ہے تو اس وقت میرے اور آپ کے امام حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کہا، فستو و رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم، علی کامیاب ہو گیا، تمام چیزیں کامیاب تھی، تمام تر فضائل امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے کامیابی تھی، لیکن امیر المومنین نے شہادت کو کامیابی کی سند دے کر بتا دیا ہے کہ شہادت کتنی بڑی سعادت ہے۔ مگر آپ دیکھیں گے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی حیات طیبہ میں شہادت کے ساتھ ساتھ ایک مسلسل مبارزہ نظر آ رہا ہے، کبھی زبان کے ذریعے، کبھی ہتھیار کے ذریعے، کبھی دعاؤں کے ذریعے، کبھی مناجات کے ذریعے، کبھی ولی عہدی کو قبول کر کے، کبھی خلافت کو رد کر کے، یہ تمام اقدامات جو معصومین علیہ السلام کے تھے، کہ جس کو میں اور آپ جب اپنے لہجے میں بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں اولنا محمد و آخرنا محمد و اوسطنا محمد و کلنا محمد، اور اگر مقام معظم رہبری کے لہجے میں بیان کروں تو وہ 250 سالہ انسان جو کتاب ابھی تالیف کی ہے، مقام معظم رہبری کی کتاب پہلے کی ہے، ابھی الحمدللہ اردو میں بھی اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، کہ آئمہ معصومین علیہ السلام کی حیات پاکیزہ میں جو آپ کو ظاہری فرق نظر آ رہا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ اس سے پہلے بھی جب میں نے اس مقام پر مجلس پڑھی تھی تو امام حسن و امام حسین علیہ السلام کے کچھ ان چیزوں کو بیان کیا تھا کہ جس کی وجہ سے تاریخ نے کہا کہ حسین اپنے بابا سے مشابہ ہیں اور حسن علیہ السلام اپنے نانا سے مشابہ ہیں. اور میں نے تاریخ کا وہ تلخ جملہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ اس کے پیچھے کیا سازش کار فرما تھی. اس کے پیچھے یہ سازش کار فرما تھی کہ امام حسن و حسین علیہ السلام کی حیات پاکیزہ کو الگ الگ کر کے دکھایا جا رہا تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ جس کو ہم اگر محاورے کے عنوان سے استعمال کریں تو شاید بہت زیادہ محل نہیں ہے, مناسب نہیں ہے, لیکن پھر بھی اگر آپ کے اذہان کو قریب لانے کے لیے خصوصاً جوانوں کے یہ بات بیان کروں کہ ایک تیر سے دو نشانے لیے گئے. کہا گیا کہ امام حسن اور امام حسین کی گویا سیرت میں فرق تھا, اور اسی کے ساتھ ساتھ بتا دیا گیا کہ مولا علی اور مولا رسول خدا کے اسوہ میں نعوذ باللہ فرق تھا, جبکہ حقیقت ایسی نہیں ہے. آپ کے سامنے بارہا اس بات کو بیان کیا جاتا رہا ہوگا اور آپ یہ جملہ بارہا سنتے رہے ہوں گے, اولنا محمد و آخرنا محمد و اوسطنا محمد و کلنا محمد. لہٰذا یہ جو بات بیان کی جاتی ہے یہ آئمہ کے طرز عمل سے پتہ چل رہا ہے کہ ان سب کے طرز عمل اور سب کا طرز تفکر اور سب کا مزاج ایک ہے, وہ مزاج محمدیہ ہے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اس تھوڑی توجہ کے ساتھ تبرکن و تیمنن کہ آج شب شہادت امام رضا بھی ہے, امام رضا کا بھی ذکر کروں کہ جب امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو بناچ کے اس مومن نے کہ جس نے خواب میں رسول اللہ کو دیکھا تھا اور رسول اللہ نے اس کو خرمے دیے تھے اور خرموں کی تعداد 18 تھی, تو اس نے اپنے خواب میں یہ سوچا تھا, تعبیر کے عنوان سے یہ سوچا تھا کہ گویا 18 سال میری زندگی کے باقی بچے ہیں. لیکن جب اس کو اطلاع ہوئی کہ امام رضا علیہ السلام اس مسجد میں تشریف لائے ہیں, کہ مولا کے پاس گیا, اپنا خواب سنانا چاہا, دیکھا کہ مولا اسی انداز سے تشریف فرمائے جیسے رسول اللہ تشریف فرماتے, ویسے ہی دوش پر ابا ہے, ویسے ہی سر پر امامہ ہے, اور اتفاقاً سامنے خرموں کا تشبیہ ویسے ہی رکھا ہے. یہ گیا اور جا کر اس نے امام کو سلام کیا, امام نے جواب دیا اور ایک مشت خرمہ اٹھایا اس کے ہاتھ میں دے دیا. اس نے خرموں کو شمار کیا, وہی تعداد تھی جو خواب میں رسول اللہ نے دی تھی, وہی تعداد تھی جو خواب میں رسول اللہ نے دی تھی. اس نے آگے بڑھ کر کہا کہ مولا آپ کریم ابن کریم ہیں, سخی ابن سخی ہیں, کچھ اور بھی عنایت فرمائیں. امام رضا نے کہا کہ اگر میرے جد تمہیں زیادہ دیتے تو میں بھی تمہیں زیادہ دیتا, اگر میرے جد تمہیں زیادہ دیتے تو میں بھی تمہیں زیادہ دیتا. اب معلوم ہوا کہ وہ تعبیر جو اس نے تراشی تھی وہ تعبیر درست نہیں تھی. اس نے کیا کہا تھا کہ میری زندگی کے کل 18 سال باقی بچے ہیں. یہاں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو صحیح تعبیر دی کہ یہ مسئلہ یہ ہے کہ رسول اللہ کو تمہیں خواب میں دیکھا, انہوں نے اتنے ہی قرمے دیے, ہم نے بھی اتنے دیے, اب دین رسول خدا کو بھی ہم سے لینا تاکہ نہ ہم اس میں کوئی کمی کر کے تمہیں دیں گے نہ کوئی زیادتی کر کے تمہیں دیں گے, مینو ان وہی دین تمہیں ابلاغ کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہنچایا. بس آپ نے محسوس کیا کہ آئمہ معصومین علیہ السلام اور یہ واقعہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کے دور کا ہے, یعنی تقریباً رسول کی رحلت کو 150 سال گزر چکے ہیں جب کا واقعہ. اور اس میں آپ نے دیکھا کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی وضاحت کے ساتھ, کتنی شد و مد کے ساتھ, کتنی تاکید کے ساتھ اس بات کو بیان کیا کہ تم نے ہمارے جد کو خواب میں جتنے قرمے لیتے ہوئے دیکھا تھا ہم حقیقت تو اتنی ہی دیں گے. یہ تعبیر گویا بیان کی ہے امام نے, اسی طریقے سے تمام معصومین علیہ السلام. لیکن متاسفانہ ہمارے معاشرے میں شہادت امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کا تو ذکر پھر ہو جاتا ہے, لیکن ولادت امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آ کر گزر جاتی ہے اور شاید بہت زیادہ توجہ یا بہت زیادہ اہتمام اس جانب نہیں ہو پاتا. یہ بالکل درست ہے کہ وہ ماہ رمضان ہے, اس ماہ رمضان میں عبادات کی طرف توجہ ہے, لیکن خود ذکر معصومین کو جب میں اور آپ عبادت کہتے ہیں تو اپنے اسی برنامے کے اندر امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا اہتمام جو شریعت کے مطابق ہو. اب یہاں ولادت کے اہتمام کی تاکید کرتے ہوئے یہ بھی تاکید کرنی پڑتی ہے کہ مزاج شریعت کے مطابق ہو, اہتمام شریعت کے مطابق ہو, نہ خوشی میں میں اور آپ آزاد ہیں نہ غم میں میں اور آپ آزاد ہیں. اور معاملہ اتنا پیچیدہ ہو چکا ہے کہ میں ایک بزرگ عالم دین کا خطاب سن رہا تھا, اس میں انہوں نے چند ایک انحرافات کو بیان کیا, اور ان انحرافات کو بیان کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اب یہ انحراف طے ہو گیا ہے, لہٰذا اب دلوں میں یہ بات راسخ ہو گئی ہے, میں اور آپ کے جو غدیری مزاج رکھنے والے لوگ ہیں لہٰذا ہمیں بھی اپنی گفتگو کو, اپنے انداز کو, اپنی کیفیت کو, اپنے بیان کو وہ غدیری بیان کی طرح سے بنانا ہے کہ بالکل شفاف معاملہ آگے تک پہنچ جائے. بالکل شفاف معاملہ آگے تک پہنچے. امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ ہو, امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات پاکیزہ ہو, یا دیگر معصومین علیہ السلام کی حیات پاکیزہ ہو, ان تمام معصومین کے اندر آپ کو یہ چیز مشترک نظر آئے گی کہ دشمن کے حملے بدلتے رہتے تھے, یہ دفاع کا انداز بدلتے رہتے تھے. دفاع ان کو دین کا کرنا ہے, دفاع ان کو دین اسلام کا کرنا ہے, لیکن دشمن نے اپنا حملہ بدلا, انہوں نے اپنا انداز بدلا. میں اور آپ جب سوچتے ہیں نا مجالس کے حوالے سے, تو ہماری نظر میں ایک کامیاب مجلس وہ ہوتی ہے, معذرت کے ساتھ تھوڑی سی وضاحت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں, ہماری اور آپ کی نظر میں ایک کامیاب مجلس وہ ہوتی ہے کہ جس میں شعلہ بیانی ہو, جس میں مقرر ایک کسی بھی بات کو بلند آواز سے کہے تو پھر جا کر سمجھ میں آئے گی. لہٰذا آپ میرے حل کی حالت بھی اسی عنوان سے محسوس کر پا رہے ہوں گے کہ اسی شعلہ بیانی کی وجہ سے, کہ جب تک بات ابلاغ نہیں ہوگی, تبلیغ کا حق ادا نہیں ہوگا, جب تک کسی نقطے پر آ کر بلند آواز سے مومنین کو نہ سمجھایا جائے. اور بعض جگہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد, اور بعض جگہ واقعی ضرورت پڑتی ہے اس بات کی کہ اس پیغام کو شد و مد سے اگر پہنچانا ہے تو انسان اپنے لب و لہجے میں اتار چڑھاؤ لے کر آئے, یہ بات اس حد تک مناسب ہے. لیکن میں اور آپ جب کامیابی اس بات کو بنا لیں, جب کامیابی اسی میں سمجھیں کہ جب مجھے کلام کرنا ہے تو اس میں نہ کوئی منطقی دلیل دینی ہے, نہ کوئی علمی دلیل دینی ہے, نہ کوئی قرآنی دلیل دینی ہے, نہ ہی دلیل عقلی ہو, نہ ہی دلیل نقلی ہو, مجھے جو پیش کرنا ہے بس بلند آواز سے پیش کر دینا ہے, لوگوں کو قبول کر لینا ہے. لہذا معاملہ کیا ہوا, معاملہ یہ ہوا جو اس سے پہلے بھی میں نے ایک مجلس میں آپ میں سے کچھ مومنین تھے بیان کیا تھا, معاملہ یہ ہوا کہ علماء کی جگہ چنچل زبان منابر پر آ کر لوگوں کے دین کو بگاڑتے بھی رہے, لوگ دین بگاڑنے کے پیسے بھی دیتے رہے اور خوش بھی ہوتے رہے. یہ ہوا نہیں ہوا, یعنی دین سنوارنے کا معاملہ تو اور ہے, دین بگاڑنے پر انعام دیا جا رہا ہے. بالکل اسی طرح ایک میں مثال دوں, شاید بالکل پراپر مثال نہ ہو اور امثال ہوتی بھی نہیں ہے اتنی زیادہ منتبر, لیکن سمجھایا اس لیے جاتا ہے کہ اس کے ذریعے جوانوں کے ذہن قریب ہو جائے, بزرگان سب بہتر جانتے ہیں انشاءاللہ. لہذا میں اور آپ جائیں اپنی ریش کو ترشوا لیں, اور اگر ریش کو ترشوا لے گئے, ایک سنت ہے, مستحب کام ہے, عبادت ہے, رسول اللہ کی سنت ہے داڑھی رکھنا, میں اور آپ اس کو ترشوا لے گئے, جس نے ترشوانے گئے تھے اس نے اس ریش کو بگاڑ دیا, اب آپ اس کو انعام دیں گے, آپ اس کو انعام دیں گے, اس سے خوش ہوں گے یا اس میں برہم ہوں گے؟ ممکن ہے آپ اس سے کہیں گے سنت رسول دی, بھائی تم نے اس کا کیا تماشا بنا دیا ہے. میں اور آپ کیوں نہیں کہتے کہ سنت امام سجاد ہے, یہ کیا تماشا بنایا جا رہا ہے, کیوں نہیں کہا جاتا؟ کیوں ہم نے بعض چیزوں کو اس طریقے سے پیش کر دیا ہے کہ اگر اس پر کچھ بھی بول دیا تو اس کے بعد لوگ قبول نہیں کریں گے بات کو؟ مجھے اور آپ کو بالکل بلائی ذہن رکھتے ہوئے فضائل اہل بیت بھی بیان کرنے ہیں, تعلیمات اہل بیت بھی بیان کرنی ہے, مصائب اہل بیت کو بھی سننا ہے, اور چاہے وہ مصائب ہوں چاہے وہ فضائل ہوں, کسی میں بھی مبالغے کی ضرورت نہیں ہے. میں ابھی بات مبالغے کی کر رہا ہوں, غلط تو بہت دور کی چیز ہے, غلط بہت دور کی چیز ہے, مبالغے کی بھی ضرورت نہیں. مبالغہ وہاں کیا جائے جہاں فضائل نہ ہوں, مبالغہ وہاں کیا جائے کہ جہاں مصائب نہ ہوں, جہاں مصائب بھی انتہا پر ہوں, فضائل بھی اوج پر ہوں, وہاں پر مجھے اور آپ کو مبالغہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی ہم نے اپنے خاص ذہن بنا لیا ہے کہ اب اچھا ایک اور وضاحت میں کرتا چلوں, پہلے تو بہرحال ایک ڈریس کوڈ کے ذریعے پہچان جایا جاتا تھا کہ جناب یہاں پر جانا ہے یا نہیں جانا, اب آپ کچھ سالوں کے اندر بالکل واضح طریقے سے مقام معظم رہبری کا پیغام بھی سن چکے ہیں کہ وہ تشیع جو MI6 سے مربوط ہے وہ اسی لبادے کے اندر اسی انداز سے آ کر تخریب کرے گی, آ کر چیزوں کو خراب کرے گی, چیزوں کو بگاڑے گی. اب پہچاننا بہت زیادہ مشکل ہوگا, اب اتنا مشکل ہو جائے گا کہ میں اور آپ چہرہ دیکھیں گے ظاہری اعتبار سے ہمیں متقی لگ رہا ہوگا, لیکن اس چہرے کو دھوکہ کھانے والا ابو موسیٰ اشعری جیسا ہو سکتا ہے, مالک اشتر جیسا نہیں ہو سکتا. مجھے اور آپ کو مالک اشتر بننا ہے اپنے زمانے کے امام کے لیے, ابو موسیٰ اشعری نہیں بننا. مجھے اور آپ کو مالک اشتر جب بننا ہے تو مالک اشتر کی ان صفات کو پڑھنا ہوگا, دیکھنا ہوگا یہ کتنے باریک بین تھے, کتنے حساس تھے امر امامت کے بارے میں، کتنے حساس تھے کہ چند قدم رہ گئے تھے امیر شام کی خیموں کے خیمے کی تنابوں کو کاٹ کر اس کو فنار کر دیتے، مگر علی ابن ابی طالب کا حکم آ گیا تھا، اس لیے مالک اشتر نے فوراً اپنی رفتار کو کم کیا اور اپنی سواری کو علی کی جانب موڑ لیا. یعنی ہر جگہ تلوار کو چلا دینا کمال نہیں ہے، حکم امام پر تلوار کو روک لینا یہ بھی کمال ہے، اور بہت زیادہ کمال جب ہو جاتا ہے جب مالک اشتر جیسا شجاع ہو، اس کے بازوؤں میں طاقت ہو اور اس کے ہاتھ میں تلوار ہو اور چند قدم کا فاصلہ ہو، اور پھر چند قدم کے فاصلے پر وہ یہ نہ کہے کہ میں جا کر کہہ دوں گا مولا سے کہ مولا میں مار کر آ گیا. پھر جب مولا کا حکم آ گیا تو بس بات ختم یہیں پر آ کر. اب ان تمام تعلیمات کو میں اور آپ مد نظر رکھیں کہ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کے جن کی آج میں اور آپ مجلس کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، یہ مجلس یا اس جیسی دیگر مجالس، تھوڑا سا ہمیں اب اپنے شعور کو، میں نعوذ باللہ آپ لوگوں کے شعور و فہم کے اوپر کوئی انگشت نمائی نہیں کر رہا، میں عرفی بات کر رہا ہوں، اور اس عرفی تناظر کے اندر اگر میں اور آپ سوچیں کہ کیا واقعی مجالس اسی لیے ہیں کہ ہمیں ایک گھنٹے کے لیے لطف آ جائے، اور ہم کہتے بھی ہیں کہ جناب مولانا صاحب نے بہت اچھی مجلس پڑھی، مزہ آ گیا. یہ مزہ کس چیز سے آیا آپ کو؟ چونکہ آسانی سے جنت مل گئی اس لیے مزہ آیا، یا ولایت بیان کرنے کے بعد وہ جب دو رکعت فجر کے لیے اٹھتے تھے نماز شب تو چھوڑ دیں اس سے بھی معافی مل گئی اس لیے مزہ آیا، کس لیے آیا مزہ؟ یا چند چیزوں کو آپس میں ٹکرا دیا گیا دینی مقدسات کو، اس سے مزہ آیا؟ میں اور آپ مزے کے لیے یہاں نہیں آتے، ذمہ داریاں سمجھنے کے لیے آتے. اب یہاں مزہ آئے نہ آئے، یہاں لطف آئے نہ آئے، ذمہ داری ادا کرنی ہے، بیان کرنے والے کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے، سامعین کو بھی اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے، اور اس کے بعد ہم دونوں کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے کہ میں بھی اپنی قول کے اوپر، میں اپنے اقوال کے اوپر جو بھی بیان کر رہا ہوں اس پر عامل ہوں، اور آج جو تعلیمات اہل بیت اطہار علی مسلم سن رہے ہیں اس کے اوپر عامل ہوں. یہ ایک اہم ذمہ داری. اب آپ دیکھیں کہ امام حسن و امام حسین جو تاریخ نے خیانت کی نا ان کے ساتھ، وہ تو اس لیے تھی کہ امیر شام کے سکوں کی جھنکار تھی، سونے اور چاندی کی چمک تھی، معلومات کی لالچ تھی، مورخین نے بعض مقامات پر ان کے ساتھ خیانت کی. لیکن مجھے اور آپ کو تو پتہ ہے نا کہ فضائل کے بھی اعتبار سے اور ہر مقام پر امام حسن و حسین علیہ السلام ایک دوسرے کے ہم پلائیں. امام حسن و حسین علیہ السلام کی فضیلت وہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے طول دیا نماز کو، سجدے کو طول دیا، تو اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کے لیے بھی اہتمام کیا. آپ اگر لطفا تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں تو پیچھے سے آنے والے مومنین تو دقت نہ ہو جو اشارہ کر رہے ہیں کہ ان کو بیٹھنے میں تکلیف ہوگی. اپنا ایک صلوات اور پڑھیں محمد رسول اللہ نے جو اہتمام امام حسن کے لیے کیا وہی اہتمام امام حسین کے لیے کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر 3 ہجری میں امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی آغوش میں لیں اور پیشانی پر امام حسن کی بوسہ دیں تو یہی انداز امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بھی اختیار کیا ہے. 15 رمضان کی صبح 3 ہجری میں جب امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی تو جناب اسماء امام حسن کو زرد کپڑے میں لپیٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش میں دیتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن کی پیشانی کا بوسہ دیا اور اس کے بعد جناب اسماء سے کہا کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ سفید پارچے میں لپیٹ کر حسن کو لانا، سفید پارچے میں لپیٹ کر اس مولود کو لانا، تم اس میں اس کو زرد کپڑے میں کیوں لپیٹ کر لائی ہو؟ لہذا کپڑا تبدیل کروایا گیا، سفید لباس کے اندر امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ملبوس کیا اور اس کے بعد رسول اللہ کی آغوش میں دیا. بہترین جملہ علامہ ذیشان حضرت جوادی علی اللہ مقامہ نے اس مقام پر بیان کیا ہے کہ یہاں پر شاید رسول اللہ بہت ساری جہاد ہوگی کہ جس کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ عمل انجام دلوایا، یا کئی ایک حکمتیں ہوں گی، مگر ایک بات یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ تاریخ دانوں کے، تاریخ لکھنے والوں کے لیے رسول اللہ نے ایک پیغام دے دیا کہ معصوم کبھی بھی دنیاوی رنگ میں نہیں رنگتا. معصوم کبھی بھی دنیاوی رنگ میں نہیں رنگتا. جو مختلف تہمتیں امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر لگائی گئی ہیں تاریخ کے ذریعے، اس اعتبار سے بیان کیا کہ معصوم کبھی بھی دنیاوی رنگوں میں نہیں رنگا جاتا، لہٰذا یہ الہی رنگ لے کر آتا ہے. قرآن کی آیت ہے نا کہ رنگوں میں بہترین رنگ الہی رنگ ہے، لہذا وہی رنگ لے کر معصوم آتے ہیں. اور اسی رنگ کے حوالے سے اگر بات کی جائے کہ اگر ان کا لباس رنگین ہو بھی تو دنیاوی رنگوں سے ان کا لباس رنگین نہیں ہوگا بلکہ جنت کے رنگوں سے رنگین ہوگا. لہذا امام معصوم علی مسلم وہی فضائل جو آپ امام حسین کے حوالے سے سنتے ہیں وہ امام حسن مشتبہ کے بھی ہیں. لیکن میں اور آپ اپنے دل میں خود ہم اپنا اسسمنٹ کرنے کے لیے کافی ہیں کہ میں اور آپ امام حسن مشتبہ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کتنی حساسیت رکھتے ہیں, کتنی حساسیت ہے. رسول اللہ نے اگر دوش پر سوال کیا حسین کو تو سوال کیا حسن کو. رسول اللہ نے اگر خطبہ روکا امام حسین کے لیے تو خطبہ روکا امام حسن کے لیے. رسول اللہ اگر مباہلہ کے میدان میں لے کر گئے اور صادقین میں حسین کو لے کر گئے تو حسن ابن علی کو بھی لے کر گئے. رسول اللہ نے اگر چادر کے نیچے جمع کیا تو امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی جمع کیا. اب یہاں پر عجیب معاملہ یہ ہے کہ ہر میدان میں رسول اللہ نے پہلے حسن ابن علی کو منتخب کیا, کیونکہ رتبہ امامت میں سلسلہ امامت میں دوسرے امام امام حسن ہیں. یعنی اگر چادر کے نیچے آ رہے ہیں تو پہلے امام حسن آ رہے ہیں پھر امام حسین آ رہے ہیں. اگر مباہلہ کے میدان میں جا رہے تو خاص ترتیب ہے, امام حسن بھی ہے امام حسین بھی ہے. اگر دوش پر سوار ہو رہے تو امام حسن حسین دونوں ہو رہے. اور عجیب انتظام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ اپنے گیسوں کو دو حصوں میں منقسم کر کے ایک حصہ حسن ابن علی کے ہاتھ میں تھماتے ہیں, ایک حصہ حسین ابن علی کے ہاتھ میں تھماتے ہیں. یا رسول اللہ آپ ان شہزادوں کے ہاتھوں میں اپنے گیسو کیوں دے رہے ہیں؟ کہا کہ یہ میری میں ان کی سواری ہوں, یہ میرے سوار ہیں. اور جب آ کر کہا تھا کسی نے کہ بچوں تمہاری سواری کتنی خوبصورت ہے تو رسول اللہ نے یہی کہا تھا نا, یہ کیوں نہیں کہتے سواری کتنے خوبصورت ہے. لہذا اپنے آپ کو سواری قرار دیا رسول اللہ نے اور اپنے گیسو تھما دیے ان شہزادوں کے ہاتھوں میں, حسن و حسین علیہ السلام کے ہاتھوں میں. لہذا اب اگر کوئی سوال کرے یا رسول اللہ ممکن ہے کہ آپ کو حسن ایک جانب لے کر جائیں حسین ایک جانب لے کر جائیں, تو رسول اللہ یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ گیسو اسی لیے ہاتھ میں تھمائے ہیں کہ جس راہ پر میں چل رہا ہوں اسی راہ پر یہ چلیں گے اور کوئی اختلاف نہیں کریں گے. لہذا کوئی فرق نہیں ہے امام حسن و حسین علیہ السلام میں. اگر آپ ان کی حیات پاکیزہ کو دیکھیں, اگر نام امیر المومنین کا, جناب زہرا کا, رسول اللہ کا خدا رکھ رہا ہے تو امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی. ایک مرتبہ امیر المومنین سے پوچھا یا علی آپ نے مولود کا نام کیا سوچا ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے میں مقدم ہو سکتا ہوں, آپ اس کا نام رکھیں گے؟ کہا علی تم نے صحیح کہا لیکن خدا کے ہوتے ہوئے میں بھی اس پر مقدم نہیں ہوں گا, لہذا اب اس مولود کا نام خدا رکھے گا. جبرائیل آئے اور آ کر رسول اللہ سے کہا کہ آپ کو آپ کی اور علی کی وہی نسبت ہے جو ہارون کی اور موسیٰ کی تھی, لہٰذا اب ہارون کے بیٹوں کے نام پر ان کے نام رکھیں حسن اور حسین. شبر و شبیر اس کا عربی میں ترجمہ ہوگا حسن و حسین. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ نام رکھا, میں آپ سے سوال کرتا ہوں بتائیے حسن و حسین حسن سے نکلا ہے, کیا عرب پہلے حسن کی جانب متوجہ نہیں تھے؟ اگر آپ زمانے جاہلیت کے اشعار کا مطالعہ کریں تو آپ کو احساس ہوگا کہ ہر دو جملوں کے بعد حسن کا پرچار کیا جاتا تھا. اور اب اس معاملوں میں بہت زیادہ انوالو تھے, لہذا یہاں پر اب کوئی امام حسن سے پہلے حسن نظر نہیں آتا, کوئی حسین سے پہلے حسین نظر نہیں آتا. یعنی خدا بند مطال ایک اور اہتمام کو بتا رہا ہے, ایک اور اہتمام کو بتا رہا ہے. بھائی اللہ نام رکھنے کا مسئلہ اتنا زیادہ حساس نہیں تھا, نام امیر المومنین بھی رکھ سکتے تھے, نام رسول اللہ بھی رکھ سکتے تھے, مگر یہاں بتایا جا رہا ہے کہ نام رکھنے جیسے معاملے میں ہم خدا کی مرضی کے علاوہ نہیں کرتے. تو کیا اپنی زندگی کے تمام معاملات میں نعوذ باللہ اس طرف توجہ نہیں ہوگی؟ بار بار ایک ایک عمل اہل بیت اطہار علیہ السلام کا مجھے اور آپ کو متوجہ کرتا ہے کہ واقعی اہل بیت اطہار نے کیا اہتمام کیا ہے. ممکن ہے میں اور آپ نام رکھے, نام کچھ اور ہو کردار کچھ اور, لیکن یہاں صفت کو بے عنوان نام لیا گیا. عربی زبان میں صفت کے لیے استعمال ہوتا ہے سن, اس کو بے عنوان نام قرار دیا اور نام بھی خدا نے رکھا ہے. اب جس کا نام خدا رکھے گا حسن, اس کے اندر حسن ہی ہوگا. اور صرف ظاہری حسن کی بات نہیں ہو رہی ہے, معنوی حسن, داخلی حسن, باطنی حسن, وہ تمام تر محاسن سے لبریز ہوگا, اس کے اندر تمام تر حسن پوشیدہ ہوں گے. اتنا واضح نام حسن عرب نے پہلے کیوں نہیں رکھا؟ گویا یہ طریقہ کار بتا رہا ہے خداوند متعال کا کہ ہم اپنے اولیاء کے لیے یہی انتظام کرتے ہیں. کہ جب ان کو محسوس کرنا ہو تو چیز بھلے ہی نمایاں ہو لیکن بعض کو نظر نہیں آتی، اور چیز چاہے پوشیدہ ہو بعض کو نظر آ جاتی ہے. رسول اللہ ظاہر تھے، ہجرت کر رہے تھے، مشرکین کو نظر نہیں آئے. رسول اللہ ظاہر تھے، ہجرت کر رہے تھے مکہ سے، لیکن مشرکین نے نہیں دیکھا. لیکن امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام پردہ غیب میں ہیں. کچھ تو عاشقان امامت و ولایت ایسے ہیں نا جو امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات سے مشرف ہوئے، لہذا اگر ظاہر ہوں تو بعض کے لیے پنہان کر دیتے ہیں، اور پنہان ہوں تو بعض کے لیے ظاہر کر دیتے ہیں. بس معاملہ خالی ظرفیت کا ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آلہ. یہ معاملہ ظرفیت کا ہے، اسی لیے قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والوں اللہ کا تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. یعنی صادقین کے ساتھ ہونے پر تقوی کو مقدم کیا، کیونکہ جب تقوی اختیار کیا جائے گا جب ہی صادقین کی راہ میں آ کر انسان کھڑا ہو سکتا ہے. بے تقوی انسان یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ ان صادقین کی راہ میں کھڑا ہو کہ جنہوں نے گناہوں مصیبتیں اس راہ میں اٹھائی ہیں، جنہوں نے شدید آلام اس راہ میں اٹھائے ہیں، جنہوں نے شدید پریشانیاں اس راہ میں اٹھائی ہیں، اور ان پریشانیوں کے بعد ان کے لب پر کبھی شکوا نہیں آیا. کمال تو یہ ہے کہ اتنی بڑی قربانی دینے کے بعد اگر سیدہ زینب سلام اللہ علیہ، جو کہ آپ مصائب میں سنتے ہیں اور شاید مصائب میں سن کر گریے کے شور میں اس کی حکمت تک نہ پہنچ پاتے ہوں، کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، آپ انداز دیکھیں ان لوگوں کا، اہل بیت اطہار علیہ السلام کا. صادقین کے ساتھ ہو جانا آسان بات نہیں ہے. صادقین کے ساتھ ہونے کے لیے کچھ کوالٹیز کی ضرورت ہے، اور ان تمام تر صفات کو مجھے اور آپ کو اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا، جب ہی صادقین کے ساتھ ہو سکتے ہیں. مثلا جناب زارا سلام اللہ علیہا اگر پریشانی کے عالم میں مرثیہ پڑھ رہی ہیں تو آپ دیکھیں کہ سبت علیہ مصائب لو انھا سبت علی سن لیا دیا ہے. بابا آپ کے بعد اتنی مصیبتیں آئیں، اگر روشن دنوں پر پڑتی تو تاریک شب کی مانند سیاہ ہو جاتے. اس جملے کو آپ نے دیکھا، اس مصیبت میں کلام کی فصاحت کو آپ نے دیکھا. جناب زینب سلام اللہ علیہ مصیبت میں مبتلا ہوتی ہیں، بھائی کے لاشے پر آ کر کہتی ہیں ربنا تقبل منا حاضر قلیل من القربان، اے اللہ اس قربانی کو، اس قلیل قربانی کو قبول فرما. اب آپ بتائیے کہ کیا کربلا میں قلیل قربانی تھی؟ جس کو قرآن کہہ رہا فَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اس قربانی کو جناب زینب سلام اللہ علیہ جب خدا کی بارگاہ میں پیش کر رہی ہیں تو سیدہ فرمانی ہے اے پروردگار اس قلیل نذرانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ابن زیاد کے دربار میں جاتی ہیں، کہتی ہیں ما رائیت الا جمیلا. یزید کے دربار میں آتی ہیں، رسن بستہ ہیں، رسن بستہ ہیں، امام سجاد کے گلے میں توخ ہے، پیروں میں بیڑیاں ہیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، مگر جب دربار میں لائے جاتے ہیں، جب ابن زیاد کے دربار میں پہنچتی ہیں بی بی، تو بی بی بیٹھنے کے لیے اجازت طلب نہیں کرتی. اس زمانے میں یہ ہوا کرتا تھا کہ اگر قیدی آئیں تو قیدیوں کو بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی، اجازت نہیں دی جاتی تھی بیٹھ جائیں چاہے کتنے ہی خستہ حال کیوں نہ ہو. لیکن جناب زینب ابن زیاد کے دربار میں آ رہی ہیں، جرت کا عالم آپ دیکھیے. صادقین کے ساتھ ہونا آسان مرحلہ نہیں ہے، اس کے لیے جرت اور استقامت کی ضرورت ہے. جناب زینب سلام اللہ علیہ آتی ہیں، بغیر اجازت کے تشریف رکھتی ہیں، بیٹھ جاتی ہیں، ابن مرجانہ کہہ کر اس کو خطاب کرتی ہیں، جبکہ ابن زیاد کو پسند نہیں تھا اس کی ماں کا نام کوئی لے، کیونکہ لوگوں کو یاد آ جاتا تھا کہ اس کی ماں کیسی تھی. لہذا اب جناب زینب جب اس سے خطاب کر رہی ہیں نا تو ابن مرجانہ کہہ کر خطاب کر رہی ہیں. رسن بستہ ہیں، سر پر چادر نہیں ہے، بھائیوں کو کربلا میں چھوڑ کر آئی ہیں، بے گورو کفن لاشوں کو چھوڑ کر آئی ہیں، مگر جرت کا پیغام ایسا دے رہی ہیں کہ اگر سلطان جائر کے سامنے کھڑے ہو تو کلمہ حق بلند کرو. یہ کردار زینبی ہے، یہ کردار زینبی ہے. اور میں انشاءاللہ ابھی امام حسن علیہ السلام کی صلح کی طرف آؤں گا اور آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ امام معصومین علیہ السلام کی حکمت کیا رہی ہے. اس کے بعد یزید کے دربار میں جاتی ہیں، طویل خطبہ دیتی ہیں، اور اس طویل خطبے میں آپ جملات دیکھیے، اکثر ہم کہتے ہیں نا کہ لہجہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام میں خطاب کیا. یہ لہجے سے مراد شاید ہمارے جوان بھائیوں کے ذہن میں آتا ہو کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ ہو بہو اس انداز سے بات کر رہی تھی جس انداز سے امیر المومنین بات کرتے تھے، مگر یہاں تبادر اس طرف جا رہا ہے کہ لہجے سے مراد یعنی فصاحت و بلاغت حیدر کرار کے ساتھ کلام کیا ہے. وہی فصاحت، وہی بلاغت ان جملات کو دیکھ کر واقعی عقل حیران ہوتی ہے، خصوصاً وہ افراد جو عربی ادب کو جانتے ہیں، وہ ذرا دقت کریں اس پر کہ جناب زینب نے کتنے مرتب جملات ادا فرمائے ہیں، کد قیدت سعیک واللہ لا تمحو ذکرنا، اے یزید تجھے جو مکر کرنا ہے کر لے، تجھے جو کوشش کرنی ہے کر لے، خدا کی قسم تو ہمارے ذکر کو محو نہیں کر سکتا، تو ہماری یاد کو محو نہیں کر سکتا. یہ کون سی بی فرما رہی ہیں؟ وہ جو کوفہ اور شام کی سختیاں برداشت کر کے رسن بستہ پہنچی ہیں، ایک جگہ شکوہ نظر نہیں آتا، ایک جگہ شکوہ نظر نہیں آتا اتنے آلام کے بعد. اگر کوئی شکوہ نہ کرے تو اس کا مقام پروردگار عالم کی بارگاہ میں کتنا بلند ہوگا. ایسے نہیں معصوم نے فرمایا تھا جناب زینب کے لیے، انت عالمہ غیر المعلمہ، آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں. آئین میں معصومین علیہ السلام کا قیاس چونکہ ہم اپنے اوپر کرتے ہیں، لہذا اس کو زبان سے نہیں کہتے کہ وہ ہم جیسے ہیں اور نہ کہنے کی ضرورت رکھتے ہیں، لیکن جب قیاس کا مرحلہ آتا ہے نا تو ان کے غم اور ان کی خوشی کو اپنے اوپر قیاس کرتے ہیں، اور جب ان کے غم اور خوشی کو اپنے اوپر قیاس کرتے ہیں تو اپنے غم اور خوشی کی طرح ان کے غم اور خوشی کو منانا چاہتے ہیں، پھر جب اپنے غم اور خوشی کی طرح ان کے غم اور خوشی کو منانا چاہتے ہیں تو یہ ان کی شان نہیں ہے، وہ اس سے بلند ہیں کہ میں اور آپ اپنی طرح سے ان کے لیے احساسات رکھ کر، میرے اور آپ کے احساسات ان کے لیے اپنی اولاد سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی سب سے قیمتی چیز سے زیادہ ہونے چاہیے. لہذا وہ صفات جو شیعوں کی امام نے بیان کی ہے نا، یحزنون علی حزننا و یفرحون علی فرحنا، ہماری خوشی کے لیے خوش ہوتے ہیں، خوشی میں خوش ہونا اور ہے، خوشی کے لیے خوش ہونا اور ہے. خوشی میں خوش ہونا ہوتا تو میں اپنی طرح خوش ہوتا، آپ اپنی طرح خوش ہوتے، خوشی کے لیے خوش ہونا ہے تو اب ان کی خوشی کے مطابق خوش ہونا پڑے گا. لہذا ہمیں ان تمام تر نزاکتوں کی طرف توجہ رکھنی ہے. متاسفانہ معاملہ یہ ہو گیا کہ وہی بافضیلہ شخصیات کہ جن کو کسی بھی قسم کی احتیاج نہیں تھی فضائل کے باب میں کہ لوگ ان کے فضائل بیان کریں اور سن کر واہ واہ اور رشش کریں، میں نے اور آپ نے یہ بنا لیا کہ کیونکہ میں خود اپنے فضائل سن کر خوش ہوتا ہوں، لہذا آپ خوشنودی امام کے لیے میں ان کے فضائل بیان کروں. میں اور آپ اپنا مزاج یہ رکھتے ہیں کیونکہ ہم خوش ہوتے ہیں، اہل بیت کی ضرورت نہیں ہے. اہل بیت کے لیے قرآن میں اللہ فضائل بیان کر رہا ہے، ان کی فضیلت یہ ہے کہ دشمنان دین و دشمنان اہل بیت ان کی فضیلت بیان کر رہے ہیں. امیر شام نہیں پہچانتا تھا کہ امامت کے حقدار واقعی حسن ابن علی ہیں، امیر شام نہیں جانتا تھا کہ امامت انہی کا حق ہے، حکومت انہی کا حق ہے، ملت کی زبان سنبھالنا انہی کا حق ہے. جانتا تھا نا، جبھی تو وہ مدینہ آ گئے، اس کے باوجود زہر دلوایا. کیا منصور نہیں پہچانتا تھا کہ امام صادق علیہ السلام کا مقام کیا ہے؟ کیا ہارون نہیں پہچانتا تھا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا مقام کیا ہے؟ کیا مامون کو نہیں پتا تھا کہ امام رضا علیہ السلام کا مقام کیا ہے؟ یہ سب جانتے تھے. اگر منصور کو پوچھے تو منصور کہہ رہا ہے کہ کوئی ہے جو میری عقل میں شریک ہو. ایک شخص ابن مہاجر ہے، وہ اپنے ماموں کو لے کر آتا ہے اور آ کر کہتا ہے یہ میرا ماموں بہت ذہین ہے، یہ آپ کی عقل میں شریک ہوگا. منصور چند ارقام دیتا ہے، کچھ رقمیں دیتا ہے کہ جاؤ جا کر مدینہ میں علویوں کو یہ پیسہ دو اور سب سے دستخط لے لینا، سب سے دستخط لینا، اور خصوصاً جعفر ابن محمد کو پیسہ دینے کے بعد دستخط لینا. یہ شخص آتا ہے مدینہ میں، سب کو پیسہ دیتا ہے، دستخط لیتا ہے. کیا کہتا ہے؟ میں خراسان سے آیا ہوں، علی ابن ابی طالب کا شیعہ ہوں، لہٰذا یہ پیسہ آپ کے لیے خراسان کے مومنین نے بھجوایا. مختلف علویوں کو دیتا ہے، مگر جب امام جعفر صادق کے پاس آتا ہے تو امام جعفر صادق علیہ السلام اس وقت مسجد میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. امام نماز پڑھ کر تیز تیز اپنے گھر کی جانب جانے لگتے ہیں، پیچھے آتا ہے اپنا رسول اللہ، میں آپ کے لیے رقم لے کر آیا ہوں، خراسان کے شیعوں نے آپ کے لیے بھجوایا ہے. امام نے کہا ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں یہ رقم نہیں چاہیے. آگے بڑھا، امام سے کہا مولا آپ اس کو قبول کیجیے، میں تو امین ہوں، میں یہ لے کر آیا ہوں، آپ اس کو قبول کیجیے. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کیا باقی رہ گیا میں تمہارے اور منصور کے درمیان جو بات ہوئی ہے اس کو بیان کروں؟ مجھے یہ رقم نہیں چاہیے. یہ پلٹ کر جاتا ہے منصور کے پاس، بتاتا ہے کہ فلاں علوی کا دستخط ہے، یہ فلاں علوی کا دستخط ہے. وہ پوچھتا ہے جعفر ابن محمد کا دستخط کہاں ہے؟ انہوں نے یہ جملات ادا کیے ہیں, کہنے لگا خدا کی قسم زمین ہادی سے خالی نہیں رہتی, اور اس وقت ہدایت کرنے والے جعفر ابن محمد ہیں. کس کے جملات ہیں یہ؟ وہی شخص جو زہر دے رہا ہے امام کو, یہ اس کے جملات ہیں, کسی اور کے نہیں ہیں, یہ اسی کے جملات ہیں. آگے بڑھتا ہے معاملہ امام موسیٰ کاظم کے لیے. آ کر امام ہارون لوگوں کو مختلف درہم و دینار زیادہ تعداد میں دے رہا ہے, مگر امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب دینے لگتا ہے تو درہم و دینار کو کم کر دیتا ہے. مامون کہتا ہے کہ بابا تو نے ہر کسی کو زیادہ دیے, ان کو کم کیوں دیے؟ کہا اس لیے ان کو کم دیے. اچھا جب آتے ہیں امام کاظم تو کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتا ہے, ان کو اپنی جگہ پر بٹھالتا ہے, ان کا اکرام کرتا ہے. کہا بابا تو نے اکرام ان کا بہت زیادہ کیا لیکن مال ان کو کم دیا. کہا چونکہ دوسرے مال اپنے لیے خرچ کریں گے, یہ مسلمانوں پر خرچ کریں گے, اس سے ہماری حکومت کو خطرہ ہوگا. کہا پھر تم نے ان کا اکرام اتنا زیادہ کیوں کیا؟ کہا چونکہ یہ اکرام کے لائق ہیں. کہا اچھا حکومت کے معاملے میں کیا ہے؟ کہا حکومت کے بھی اہل یہی ہیں. کہا پھر ان کو دے کیوں نہیں دیتے؟ تو جانتے ہیں ہارون نے کیا کہا مامون سے, کہ میرے فرزند حکومت عقیم ہوا کرتی ہے, یعنی بانج ہوا کرتی ہے, اگر تم بھی اس کے راستے میں آئے تو میں تمہیں بھی راستے سے ہٹا دوں گا. اور یہی درس دیا تھا مامون کو کہ اس نے اپنے بھائی کو راستے سے ہٹا دیا. پھر مامون کے پاس امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو امام کو بلوایا گیا. امام کے لیے, امام رضا علیہ السلام کے لیے مامون نے کیا اہتمام کیا؟ امام کے لیے اہتمام کیا, لوگ بیٹھے ہوئے تھے دربار میں, اکرام کیا امام کا, امام علیہ الصلوۃ والسلام کو عزت کے ساتھ بٹھالا, اور اس کے بعد اپنی دوش سے بادشاہانہ لباس اتار کر امام کے کندھوں پر ڈالنے لگا. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے روک دیا. اس لیے کر رہا تھا کہ دنیا یہ کہے, جب تک علی ابن موسیٰ رضا کے پاس دنیا نہیں تھی تو زہد اختیار کیے ہوئے تھے, لہذا جب دنیا آئی انہوں نے زہد کو ترک کر لیا, اور سمجھ رہا تھا کہ کیونکہ حق ہی نہیں کا ہے یہ قبول کر لیں گے, اور اس قبول کرنے کے نتیجے میں لوگ ان سے دور ہو جائیں گے. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے دوش پر جیسے ہی ابا ڈالنے لگا, امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تم مجھے کیوں پہنا رہے ہو؟ وہ بادشاہانہ لباس, وہ بادشاہانہ ابا, وہ ردا کے جس پر بادشاہوں والی ہوتی ہے اور کروفر کے ساتھ جو بادشاہ پہنا کرتے ہیں. کہا مجھے یہ تم کیوں پہنا رہے ہو؟ کہا میں چاہتا ہوں یہ خلافت آپ کے سپرد کر دوں. امام نے روک دیا, کہا کہ اگر یہ تمہیں اللہ نے دی ہے تو تمہارے لیے صحیح نہیں ہے کہ تم کسی اور کو دو, اور اگر اللہ نے تمہیں نہیں دی تو تم اہل ہی نہیں ہو, تم خود غاصب ہو. غاصب کیسے کوئی چیز کسی کو دے سکتا ہے؟ آئمہ کی حکمت عملی کو دیکھا آپ نے, یعنی ہر دور میں آئمہ معصومین علیہ السلام نے دین حق کا دفاع اپنے مختلف انداز سے کیا ہے. اگر یہ کہا جائے کہ امام حسین کا قیام تھا, اس قیام میں امام حسن کی بھرپور تائید تھی, تو قطعاً غلط نہیں ہوگا. اور اگر یہ کہا جائے کہ امام حسن کی صلح کی شرائط تھی اور ان شرائط میں امام حسین علیہ السلام کی بھرپور تائید تھی, یہ بھی غلط نہیں ہوگا. آئمہ معصومین علیہ السلام کبھی دشمن کے سجائے ہوئے میدان میں نہیں گئے, کبھی جو جال دشمن نے ان کے لیے بنا تھا نا, اس میں آئمہ معصومین علیہ السلام کبھی بارد نہیں ہوئے. اسی لیے زیارت جامعہ نے ان کو کہا ہے ساسل عباد, بندگان خدا میں بہترین سیاست مدار. لہذا آئمہ معصومین علیہ السلام کا دستور یہ تھا کہ آئمہ معصومین علیہ السلام نہ کسی مداسرائی کرنے والے کی مداسرائی کو, صرف زبانی مداسرائی کو قبول نہیں کرتے تھے, اور نہ ہی کوئی اپنی منفعت کے لیے مداسرائی کرے اس کی مداسرائی کو بھی قبول نہیں کرتے تھے. پانچویں امام جا رہے تھے, مسجد سے ایک شخص نکلا, امام کی فضیلت بیان کرتا ہوا چلا, امام کی اجداد کی فضیلت بیان کرتا ہوا چلا, مسلسل فضائل پڑھتے چلا جا رہا ہے, قصیدے پڑھتے چلا جا رہا ہے. بالآخر ایسا وقت آیا کہ امام کا دائیں قدم اپنے گھر میں تھا, بائیں قدم باہر تھا. امام علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا مولا میں آپ کے اتنے فضائل پڑھ رہا ہوں, آپ توجہ نہیں کرتے. امام علیہ السلام نے رخ کو پھیرا, کہا ان تمام فضائل پر ایمان ہے؟ کہا مولا بالکل ایمان ہے. کہا پھر ہماری سیرت پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ صبح و شام فضائل پڑھے جائیں اور سیرت پر عمل نہ ہو. اہل بیت اطہار علیہ السلام اس کو قبول نہیں کریں گے. اور ایک قصیدہ پڑھ دیا جائے وقت کے حالات کے مطابق, کہ جب مامون چاہ رہا ہو کہ ان کی عظمت کو کم کیا جائے, اس وقت آ کر قصیدہ خوان قصیدہ پڑھے, تو امام رضا اپنا وہ لباس کہ جس میں نماز شب پڑھی تھی, وہ لباس جس میں ہزارہا قرآن ختم کیے تھے, وہ لباس کے جس میں امام نے ہزارہ رکعت نماز پڑھی تھی، وہ لباس بطور ہدیہ اس کو دیں. اس مزاج کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس وقت کی جو ضرورت ہو اس ضرورت کے مطابق مجھے اور آپ کو دین کا دفاع کرنا ہے. یہ آئمہ اہل بیت اطہار علیہم السلام کا مزاج تھا. امیر شام چاہ رہا تھا کہ میدان میں آئیں، لوگوں کو خرید لیا تھا. کون لوگ خریدے گئے تھے؟ پہلی مجلس جو اس سے پہلے پڑی تھی اس کے اندر میں نے بیان کیا تھا کوفہ میں پانچ قسم کے افراد تھے. وہ لوگ جو خریدے گئے تھے ان میں سے کچھ تعداد وہ بھی تھی کہ جو امام حسن کے ساتھ جنگ کی شرط پر آئے تھے. اب سب لوگ امیر شام کے سکوں کی جھنکار سے یا اس کے خوف سے یا سازش کی وجہ سے ادھر ادھر ہو گئے. قلیل تعداد میں امام حسن کے پاس لوگ رہ گئے. امام حسن اگر جنگ کرتے تو جملات ہیں مولا کے، اگر میں جنگ کرتا روئے زمین پر علی ابن ابی طالب کے شیعہ نہ بچتے. اس موقع پر امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام نے وہ صلح جس کو میں اور آپ کہتے ہیں وہ شرائط تحریر کی، وہ دستاویز تیار کروایا، وہ ڈاکیومنٹ تیار کروایا اور اس پر جو شرائط لکھی ہے امام حسن مصطفیٰ نے، تو آپ محسوس کریں کہ وہ شرائط کتنی بہترین شرائط تھی. اگر امام حسین علیہ السلام کا قیام یزید کے چہرے سے نقاب اتار رہا ہے تو امام حسن کی یہ شرائط اس کے باپ کے چہرے سے نقاب کو کھینچ گئی. شرائط کیا تھی؟ چار پانچ جو مشہور ہیں اگر وہی آپ کے سامنے بیان کر دوں تاکہ آج کے بعد سے قرآن و سنت پر عمل ہوگا. یعنی آج سے پہلے تم نہیں کر رہے تھے، آج سے پہلے تم قرآن و سنت پر عمل نہیں کر رہے تھے، آج کے بعد منابر سے میرے بابا علی ابن ابی طالب پر سب و شتم نہیں ہوگا، یعنی تم کر رہے تھے. آج کے بعد سے شیعیان علی کو بدرق قتل نہیں کیا جائے گا، یعنی تم قاتل ہو. اور یہ تمام شرائط آج کے بعد جب تم جاؤ گے حکومت چھوڑ کر تو تم کسی کو جانشین منتخب نہیں کرو گے. یہ چند وہ شرائط تھی جو امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تھیں. اب آپ بتائیے امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شرائط کو جب اس دور کے لوگوں نے دیکھا تھا نا تو امام کو کہتے تھے السلام علیکم یا مذل المؤمنین، نعوذ باللہ من ذلک ثم نعوذ باللہ، کیونکہ فہم و شعور نہیں رکھتے تھے، بصیرت و آگاہی نہیں رکھتے تھے، سیاسی بصیرت نہیں تھی، ان کو سمجھ نہیں آتا تھا کہ حق کس جانب ہے. حتیٰ امیر المومنین کے دور میں بھی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا تھا. امام علی سے جمل کے میدان میں آ کر ایک شخص پوچھ رہا ہے یا علی بتائیے یہاں بھی جلیل القدر لوگ ہیں، وہاں بھی بڑے بڑے لوگ ہیں، کس طرف جاؤں؟ امیر المومنین نے کہا تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تم لوگوں کے ذریعے حق کو پہچاننا چاہ رہے ہو. امیر المومنین کہتے تھے کہ میں ہی حق ہوں، اور رسول اللہ نے کہا ہے کہ علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، اس حدیث کو سنا دیتے. لیکن مولا نے نہیں سنایا، مولا نے اس کی مشکل کو حل کیا. علی ابن ابی طالب صرف گرتے ہوئے کو نہیں سنبھالتے، جہنم میں گرتے ہوئے کو بھی سنبھال لیا کرتے. کہ تمہاری مشکل یہ ہے کہ تم لوگوں کے ذریعے حق کو پہچاننا چاہ رہے ہو، حق کو پہچان لو، حق کے اہل خود سمجھ میں آ جائیں گے. امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام نے جو شرائط تحریر کروائی اور اس کے بعد اس کے دستخط لے لیے، کسی ایک شرط پر بھی امیر شام نے عمل نہیں کیا. ایک شرط پر، ایک شخص پر امیر شام نے عمل نہیں کیا. اس وقت کے سادہ لوگ کہنے لگے جب امیر شام آیا اور آنے کے بعد اس نے اس دستاویز کو پارا پارا کر کے اپنے قدموں کے تلے روندا اور کہا میں نے کوئی نماز پڑھوانے کے لیے تم سے تھوڑی جنگ کے لیے آیا تھا، میں دین کے لباس کے لیے جنگ کرنے تھوڑی آیا تھا، میں تو اپنی حکومت کے لیے آیا تھا. امام حسن مصطفیٰ اس سے دستخط لے چکے تھے. یعنی تاریخ میں امام حسن علیہ السلام کے ان شرائط کی وجہ سے اس کے سونے کے سکے، چاندی کے سکے، مال و متا، اس کی دہشت، اس کی وحشت سب ایک طرف رہ گئی. امام حسن کا اقدام سب سے زیادہ ابھر کے سامنے آیا اور ان شرائط کے ذریعے اس پہ دستخط کروا کے امام حسن نے کیا کام کیا؟ کام یہ کیا کہ امام حسن نے اس کو ملزم نہیں بننے دیا، مجرم بنا دیا، ملزم نہیں رہنے دیا. اگر دستخط نہیں ہوتے نا تو بہت سے لوگ کہتے کہ ہاں شاید یہ کیا ہو، دستخط کرنے کے بعد اب وہ ملزم نہیں رہا، مجرم بن چکا ہے. اب ذرا سا بھی لوگ اس کا دفاع کرنا چاہتے ہیں نا تو سہارا لیتے ہیں مختلف ہیلوں کا، مختلف بہانوں کا. یہ کام تھا امام حسن مصطفیٰ کا. اور یہ صلح اگر نہ ہوتی تو میں اور آپ بنا اسلام کربلا کو قرار دیتے ہیں، اور ہے بھی، لیکن کربلا تک نوبت ہی نہیں پہنچنی تھی. اگر امام جنگ کے میدان میں وارد ہو جاتے جو کہ دشمن کا سجایا ہوا میدان تھا تو یقیناً امام حسین بھی ان کے ساتھ ہوتے. ائمہ معصومین علیہ السلام کی حکمت خداوند متعال کی جانب سے آتی ہے. لہذا امام حسن علیہ السلام نے یہ شرائط تحریر کروا کر اس پر اس سے دستخط کروا کر اس کو مجرم بنا دیا. اب لاکھ کوئی اس کا دفاع کرنا چاہے اس کا دفاع ممکن نہیں ہے. جو کام امام حسین کے قیام نے کیا تھا وہی کام امام حسن علیہ السلام یسول نے کیا تھا. فضائل میں یکساں ہیں امام حسن و حسین علیہ السلام. ایک کو شہادت جہری ملی ایک کو شہادت سری ملی. لیکن اگر آپ کہیں کہ شہادت جہری کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام کی نسل سے امامت کا سلسلہ آگے بڑھا تو پھر میں کہوں گا کہ یہاں بھی فضیلت میں برابر ہیں. امام حسن کے امام حسین کے فرزند اگر ہیں تو امام حسن کی دختر ہیں. امام زین العابدین کا جناب فاطمہ بنت حسن کے ساتھ ہوتا ہے اور پھر امامت کا سلسلہ ان دونوں اماموں کے ذریعے آگے بڑھتا ہے. فاطمہ بنت حسن، امام علی ابن الحسین، زین العابدین، ان دونوں کا عقد ہوا. امام باقر کی ولادت ہوئی. یعنی امامت کی راہ میں اگر امام حسین کی نسل ہے تو شیر امام حسن علیہ السلام کی نسل کا. یہ فضائل خدا نے ان کو عطا کیے، یہ کمالات اللہ نے ان کو عطا کیے. اور ایک مقام پر جو اللہ کے رسول کی حدیث امام حسن کے بارے میں واقعا نفوس کو و قلوب کو بیدار کرنے کے لیے کافی ہے، لو کان العقل رجلا لکان الحسن، کہ اگر عقل کسی مرد کی صورت میں ظاہر ہوتی تو وہ حسن ہوتے. اور ایسا اقدام کیا امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام نے صلح کے ذریعے. تا صبح قیامت جب یہ کہا جائے گا نا، جب بھی کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ نے اپنے ان فرزند کے چہرے کو چوم کر کہا یہ میرا وہ بیٹا ہے جو دو مسلمان گروہوں کو آپس میں ملائے گا، تو فوراً امام حسن علیہ السلام کے صلح کے وہ پیغامات سامنے آتے ہیں کہ امام حسن نے حق اور باطل کو بالکل واضح کر دیا، بالکل واضح کر دیا حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. عمل اس نے ایک چیز پر بھی نہیں کیا لیکن امام نے ثابت کر دیا کہ وہ باطل تھا. اور لوگوں نے اپنی ناسمجھی کی وجہ سے اس کے اقتدار کو تقویت دی. یہ جو آج آپ سن رہے ہیں نا مقام معظم رہبری کا جملہ کہ جو بھی امت مسلمہ کے درمیان تفرقہ ایجاد کرتا ہے چاہے جانتا ہو یا نہ جانتا ہو مزدور دشمن ہے. یہ جملہ آج کا نہیں ہے، اس وقت جن لوگوں نے تحکیم کے مسئلے پر مالک اشتر کے بجائے منتخب کیا تھا ابو موسیٰ اشعری کو، انہوں نے اپنی اس نادانی میں امیر شام کی حکومت کو تقویت پہنچائی دی. روز قیامت ان کو جواب دینا ہوگا اور روز قیامت ہم سب جواب دینے کے لیے حاضر ہوں گے کہ جس جس محاذ پر جس جس کو ہم نے تقویت پہنچائی اپنی نادانی میں، اور خصوصاً تشیع سے وابستہ افراد کہ جن کو شعور ائمہ معصومین علیہ السلام کے ان نورانی کلمات سے ملتا ہو اور پھر وہ اتنے بے شعور ہو جائیں. جس راہ میں ائمہ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے قربانیاں دی ہوں اس راہ کو میں اور آپ نہ سمجھ پائیں. معمولی قربانیاں نہیں تھی جو اہل بیت نے دی. یہ زہر جو امام حسن کو دیا گیا تھا، کب دیا گیا امام حسن کو زہر؟ کہ جب یہ معاملہ پیش آیا اس کے کچھ دنوں کے بعد، کچھ عرصے بعد امام حسن مدینہ آ گئے. کہ دشمن کو معلوم تھا کہ ان کا وجود کتنا خطرناک ہو سکتا ہے میرے لیے. بعض لوگ بیان کرتے ہیں اس کو، اور میں نے بعض بزرگان کے ذریعے بھی یہ سنا ہے کہ وہ جو زہر امام حسن کے لیے بھیجا تھا نا، اس زہر کے اندر اتنا زیادہ ہلاکت کا مادہ تھا کہ اگر اس کے چند قطرے کسی بڑے حوض یا تالاب میں ڈال دیے جائیں تو جتنے حیوان اس سے پانی پئیں وہ ہلاک ہو جائیں. امام حسن مصطفیٰ کے لیے وہ زہر بھجوایا گیا، اور وہ وہ زہر بھجوا کر جادہ بنت اشعث کو دیا. جادہ بنت اشعث نے اس سراہی میں کہ جس میں امام کا پانی ہوتا تھا اس سراہی میں اس زہر کو ملا دیا. امام نے افطار کیا, دو گھونٹ پانی اس سراہی سے لیے, ہاتھ سے کوزہ چھوٹ گیا, زہر کے آثار حلق سے نیچے اترتے ہی نمودار ہونا شروع ہو گئے. زہر حلحل سنتے ہیں نا, زہر شدید, ایسا ہی زہر تھا. امام حسن اپنے بستر پر کروٹیں بدل لے لگے. امام حسن مشتبہ نے امام حسین کو بلوایا اور امام حسین کو بلوانے کے بعد امور امامت ان کو سونپے, کچھ وصیتیں کی کہ بھیا حسین میرے لاشے کو آگ غسل دیں گے, آگ کفن دیں گے, جنت کے کفن سے مجھے کفن دیا جائے گا, جنت کے کافروں سے حنوت کیا جائے گا. امام حسن مشتبہ علیہ الصلوۃ والسلام وصیتیں کر رہے تھے کہ ایک تش طلب کیا گیا, اب جو امام حسن کو قے آئی ہے تو خون اور کلیجے کے ٹکڑوں سے وہ تش بھر گیا. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بھائی کا یہ عالم دیکھا, ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام سے برداشت نہیں ہوا, امام حسین نے بلند آواز سے گریہ کرنا شروع کیا. گریہ امام حسین علیہ السلام کا اہل بیت اطہار کے لیے شاک تھا. امام حسین کو روتے ہوئے فاطمہ زہرا نہیں دیکھ سکتی تھی, امام حسین کو روتے ہوئے امیر المومنین نہیں دیکھ سکتے تھے, امام حسین کو روتے ہوئے حسن مشتبہ نہیں دیکھ سکتے تھے, امام حسین کو روتے ہوئے رسول اللہ نہیں دیکھ سکتے تھے. حتی رسول اللہ اپنے اصحاب کے ساتھ ایک مرتبہ مسجد میں جا رہے تھے, کسی گھر سے رونے کی آواز بلند ہوئی, سرکار نے دق الباب کیا, صاحب خانہ باہر آیا, سرکار نے کہا اس بچے کو خاموش کراؤ. اس بچے کو خاموش کرایا گیا, لوگوں نے رسول اللہ سے پوچھا یا رسول اللہ اس بچے کو خاموش کیوں کرایا, کہا کہ اس کے رونے کی آواز میرے حسین سے مشابہ ہے, اس کے رونے کی آواز میرے حسین سے مشابہ ہے. اب جب امام حسین کو روتے ہوئے امام حسن نے دیکھا, بھائی کو اپنے نزدیک بلایا, کلیجے سے لگایا, سینے سے لگانے کے بعد کا لا یوم کا یوم کیا ابا عبد اللہ, اے حسین آپ جیسا دن تو کسی کا نہیں ہے, آپ کو عاشورہ کے دن آج آپ میرے کلیجے کے ٹکڑے دیکھ کر رو رہے ہیں, کل یوم عاشور کو آپ کو قاسم کا لاشا اٹھانا ہے, آج آپ میرے خون کو دیکھ کر رو رہے ہیں, آج آپ اپنے بھائی کے لہو کو دیکھ کر رو رہے ہیں, کل آپ کو عباس کے لاشے پر پہنچنا ہے. لا یوم قیوم کیا ابا عبداللہ, بس امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو دلاسا دیا اور اس کے بعد امام حسن مشتبہ علیہ الصلوۃ والسلام کی روح اطہر امام کے قفص نورانی سے پرواز کر گئی. امام حسین نے گریہ کیا, امام حسین نے غسل و کفن دیا, اے میرے مولا حسن آپ نے یہ کہا تھا نا لا یوم یوم کیا ابا عبداللہ, مولا مدینہ میں آپ کے جسد مطہر کو غسل و کفن دیا جا رہا ہے, جنت کے کافور سے حنوت کیا جا رہا ہے, مگر ہائے مظلوم حسین کربلا کی سرزمین پر تین دن تک لاشا پڑا رہا, لاشا گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہوا, لاشے پر گھوڑے دوڑائے گئے, امام حسن کا جنازہ تیار ہوا, امام حسن کا جنازہ تیار ہوا. تیار ہونے کے بعد وسیع کے مطابق جنازہ اٹھایا گیا, تربت نبی کی طرف جانے لگے, قبر رسول کے آس پاس لاشا دفن کرنا تھا. امام حسن نے کہا تھا دیکھو اگر میرا لاشا ممکن ہو سکے تربت رسول کے پاس دفن کرنا, اور اگر نزا کی کیفیت ہو تو مجھے بقی میں دفن کر دینا. بس امام حسن کا لاشا اٹھا, امام حسن کا لاشا اٹھا, گھر سے لاشا باہر آیا, جب باہر آ کر تربت رسول کی جانب جانے لگا, خدا لعنت کرے ان ملائین پر, حسن ابن علی کے تابوت پر تیر برسنے لگے, حسن کے تابوت پر تیر آئے, حسن کا تابوت تیروں سے چھلنی ہونے لگا. اب بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ تابوت کو واپس پلٹایا گیا. تاریخ میں آپ نے یہ واقعات سنے ہوں گے کہ گھر سے جنازہ نکلا کرتا ہے, مگر شاید یہ پہلا جنازہ تھا جو گھر میں واپس آیا ہوگا, اور جب اس جنازے پر بیویوں کی نگاہ پڑی ہوگی کہ تابوت پر تیر ہے, آئے اولاد فاطمہ کیسی غربت ہے فاطمہ زہرا کے بچوں کی کہ کسی بیٹے کے جنازے پر
پر تیر ہے, کسی فرزند کا لاشا تیروں پر ہے. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. بس امام حسین کو بقیع میں دفنا دیا, امام حسن کو بقیع میں دفنا دیا. عزیزان محترم, آپ نے سنا نا کہ فضائل میں حسین و حسن برابر ہے, تو مصائب میں گمان نہ کیجئے گا. ہاں حسن مجتبی نے کہا ضرور ہے, لا یوم کا یوم کیا عبد اللہ. اب آئیے ذرا دیکھیے کہ حسن کا, حسین ابن علی کا لاشا اگر 3 دن تک بے گور و کفن پڑا رہا, دن کی دھوپ میں تھا, رات کی اوس میں تھا, تو تقریباً 100 سال ہونے کو آ گئے. حسن کی قبر دھوپ میں ہے, دن کی دھوپ پڑتی ہے, رات کی اوس پڑتی ہے. اگر حسین کے لاشے سے بہنوں کو تازیہ نے مار کر ہٹایا تھا کہ رونے کی مناہی ہے, رونے نہیں دیا جائے گا. ارے تقریباً 100 سال ہونے کو آ گئے, حسن ابن علی کی تربت پر اگر ان کے شیعہ رونا چاہے تو ان کو دھکا دیا جاتا ہے, ان کو اذیت دی جاتی ہے, ان کو اسیر کر لیا جاتا ہے. اے امام حسن مجتبی, اے کاش وہ دور ہوتا, اے کاش امام مہدی کی حکومت قائم ہو جائے اور میں اور آپ مثل امام حسین, جیسے حسین کی عزاداری کرنے کربلا جاتے ہیں, بقیع کی جانب جائیں اور جا کر حسن ابن علی کا ماتم کریں, بقیع میں مدفون ائمہ کا ماتم کریں. بس ایک جملہ سن لیجئے, یا امام زمانہ آپ کو تعزیت پیش کرتے ہیں, مولا ہم تو آپ کے جد حسن مجتبی کی قبریں مطہر پر نہ جا سکے, لیکن مولا دل یہ کہتا ہے کہ آپ حسن کی تربت کے سرحانے بیٹھ کر گریا کر رہے ہوگے. کبھی تربت حسن پر گریا کرتے ہوں گے, کبھی فاطمہ زہرا کی قبر پر گریا کرتے ہوں گے. اے مولا جب ان مظلوم تربتوں پر جائیے گا, ہم گناہگاروں کا سلام پہنچائیے گا اور کہیے گا کہ اے حسن مجتبی, آپ کے عزادار میلوں دور بیٹھ کر آپ کی غربت پر آنسو بہا رہے تھے, آپ کا شبیہ تابوت اٹھا رہے تھے.